کا علم سب سے زیادہ ہے اسے عالم کہتے ہیں، یعنی جس میں سب سے بہتر یہ صلاحیت ہے کہ قرآن اور حدیث سے مسائل کو حل کر سکے، جس کے اندر سب سے بہتر ہے یہ صلاحیت، سب سے زیادہ اس کی تقریر کرنا ہے. یہ نظریہ ہے آیت اللہ خمینی کا. وہ کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ صرف اس مجتہد کے فتوے پر عمل کریں جس کا علم سب سے زیادہ ہے، اور تیسرا فتوا آیت اللہ خمینی کا. وہ یہ بتاتے ہیں آقائے خمینی کہ اگر ایک وقت میں ایک سے زیادہ مجتہد تو ان کی دو ہی صورتیں، یا تو ہمیں معلوم نہیں کہ ان کے فتوے میں اختلاف ہے یا نہیں، یہ تو پتا ہے کہ مستحد 50 ہے، 100 ہے، 500 ہے، 1000 یا کم یا 5، یہ نہیں معلوم کہ ان کے فتوے ایک جیسے ہیں یا الگ الگ، پتہ ہی کچھ نہیں معلوم ہے ان کو. اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ کسی کی بھی آپ تقریب کر لیجیے کافی، یہ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی صحابی کی تقریب کریں، کوئی صحابی کی تقریب کریں، بلکہ آپ سب سے چھوٹا جو مستحد ہے دنیا شیعہ یا اسلام کا اس کی بھی تقریب کر سکتے ہیں. اگر یہ پتا نہ ہو کہ ان میں آپس میں مسئلے ملتے جلتے ہیں یا الگ الگ، پھر آپ کسی کی بھی تقریب کر سکتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ پتا چلانا واجب نہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ تحقیق کریں کہ ان کے فتوے کیسے ہیں. نہیں، اگر آپ کو اطلاع نہیں ہے ان میں اختلاف کی، ان کے فتووں کے ٹکرانے کی، آپس میں فتوے متضاد ہونے کی، تو کسی کی بھی تقریب کر لیں، آپ کی تقریب صحیح. کوئی صاحب اور خمینی صاحب کی موجودگی میں سب سے چھوٹے مستحد کی تقریب کی جائے، لیکن اگر آپ کو پتا چل جائے کہ وہ مسائل جن کی عام طور پر ہم کو ضرورت نہیں آتی، مثلاً چاند پر کس طرح نماز پڑھیں گے اس کی ضرورت نہ دی جاتی، جہاں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہے وہاں کیسے روزہ رکھیں گے اس کی ضرورت عام طور پر پیش نہیں آتی، وہ مسائل جو عام طور پر پیش آتے ہیں، وضو ہے، غسل ہے، طہارت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، میراث ہے، وصیت ہے، کسی کے مرنے کے بعد غسل و کفن، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ جو عام مسائل ان کے اندر مستحدوں کے فتوے میں اختلاف، اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ اختلاف چاہے آپ کو تفصیلت معلوم ہو یا اجمالت، تفصیلت کا مقصد یہ کہ معلوم کہ کوئی صاحب یہ فتویٰ دیتے ہیں خمینی صاحب یہ دیتے ہیں، اجمالت کے بعد مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں معلوم کہاں کہاں اختلاف، بس یہ پتا ہے کہ مستحقین کے فتوے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، عام مسائل ہیں جو روزانہ نہیں کھانے والے ہیں. تو اس صورت میں صرف خمینی صاحب کے نزدیک واجب ہے کہ عالم کی تقریر کی جائے. اب میں واضح کر دوں کہ مثلاً ایک آدمی نماز کے لیے وضو کر رہا ہے، اب اس مسئلے میں اس کو ضرورت نہیں ہے کہ خمینی صاحب کی تقریر کرے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس مسئلے میں کہ ظہر کی نماز کے لیے وضو کرنا ہمارے مستحقین میں کوئی اختلاف نہیں، یا چلے اگر کوئی کہے کہ یہ ضروریات دین کا مسئلہ تم واجب، اس مسئلے میں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم خمینی صاحب کے مقلد، نہیں، ہم سب سے چھوٹے مستحق کے بھی مقلد ہو سکتے ہیں، کیونکہ پھر اس کے مسئلے پر مستحقین میں اختلاف نہیں. تو اب ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ جن مسائل میں اختلاف نہیں ہے اس میں آپ کسی کی بھی تقریب کر سکتے، لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ مستحقین میں اختلاف ہے، اگر تفصیل معلوم ہے تفصیل اور تفصیل نہیں معلوم، یہ نہیں پتا کہ وضو میں آپ کوئی اور خمینی میں اختلاف کہاں کہاں، لیکن یہ اندازہ ہے کہ ان دونوں میں مسائل میں اختلاف ضرور ہے، تو اس صورت میں واجب ہے کہ آپ عالم کی تقریب کریں جس کا علم سب سے زیادہ ہے. یہ تو مسئلے ہو آپ کی حقیقت کہ جس کی تقریب کریں اسے مستحق ہونا چاہیے، یہ تو لازم، یعنی یہ حد تک ضروری کہ اگر کسی دور میں کوئی مستحق نہ پایا جا تب بھی اجازت نہیں ہے کہ میں نے مستحق کی تقریب کروں، پھر حکم ہے کہ مرغا مستحق کی تقریب کروں، لیکن یعنی یہ تو بالکل لازم کرتے ہیں، لیکن یہ کہ جس کی تقریب کریں وہ عالم ہو، اس کے اندر کچھ تفصیل کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دوں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خمینی صاحب کی نزدیک ہر صورت میں احتیاط واجب ہے کہ عالم کی تقریب کریں، خمینی صاحب کے نزدیک اگر اختلاف پتا چل جائے تو عالم کی تقریب واجب ہے، اگر پتا ہی نہ چلے اپنا مثلاً ایک دیہات میں رہنے والا ہو وہ اپنے کم علم کی وجہ سے ایسا تصور رکھتا ہے کہ ہمارے مستحقین میں کبھی کوئی اختلاف ہوگا ہی نہیں، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ کوئی اختلاف ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سب کا فتویٰ ایک، یا شاید آپ کو اندازہ ہو کہ آج سے 30 سال یا 30 سال یا 50 سال پہلے کے وہ مومن جو اتنا خود میں نہ رکھتے تھے, اگرچہ یہ تو جہالت کی وجہ سے تھا, مگر یہ تھا کہ ان کو یہ یقین تھا کہ ہمارے مستحری میں جو ہے اختلاف ہو, وہ تو جو ایک کہہ رہا ہے وہ سب کہہ رہے ہیں. اس صورت میں اس کی ذمہ داری اب یہ نہیں ہے کہ وہ عراق سے ایران کے سب سے بڑے مستحد کی تبلیغ کرے, وہ کسی بھی مستحد کی تبلیغ کر سکتا ہے. ہاں, مستحد کی تبلیغ کا اس میں کوئی رعایت یا سور نہیں. عالم کے مسئلے میں آپ نے یہ کوئی صاف کر دیا تھا, میری بات کہتے ہیں مہاراج ایسی سے واجب ہے کہ عالم کی تبلیغ کرنا پڑے. اب یہ دو مسئلے ہو گئے, اب ان دو مسئلوں سے کچھ متفرق مسئلے نکلیں گے جس کے بعد سے گفتگو مکمل ہو جائے گی. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ عالم کی تبلیغ لازم ہے, اور ہم نے کہا کہ مستحد کی تبلیغ لازم ہے. اب کیسے پتا چلے کہ کون سے ہم مستحد ہیں؟ دعوے دار تو ہر چیز کے ہوتے, جب خدائی کے دعوے دار موجود ہیں تو مستحد کا عہدہ کون سا اتنا بڑا کہ کوئی آدمی اس کے جس کا دعویٰ نہ کرے. اس میں بھی بہت سارے دعوے دار ہیں کہ ہم مستحد ہیں, ہم مستحد. بہت سے ایسے ہیں کہ خود دعویٰ نہیں کرتے تو لوگ ان کو مستحد بنا دیتے ہیں. تو کیسے پتا کرے کہ ایک آدمی مستحد ہے یا نہیں, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ یہ کیسے پتا چلے کہ ٹھیک ہے مستحد تو ہے, ان میں علم کس کا زیادہ, یہ کیسے معلوم؟ یہ تو مسئلے. اس سے پہلے کی جو باتیں گزری سات چند دن, میں ہر چند کے پاس بتاتا گیا کہ اس کی بہتری بات کیسے کریں گے, آدھے کو کیسے پہچانیں گے, حلال زادے کو کیسے پہچانیں گے, وہ سب پیچھے گزر چکا. اب آج کی دو چند دن یہ کیسے پتا چلا گیا؟ تو اس کے شریعت میں تین طریقے, ان تین طریقوں میں کسی کے اجتہاد کا بھی پتا چلتا ہے اور عالمیت کا بھی, یعنی مستحد ہونے کا بھی پتا چلتا ہے اور سب سے بڑے مستحد ہونے کا بھی پتا انہیں تین طریقوں سے چلتا ہے. نمبر ایک اقتباس, نمبر دو بینا, نمبر تین کیا. یہ تین جتنی اصطلاحات ہیں جس کو میں نے بیان کر دیا, اب ان کی تجویز. نمبر ایک اقتباس, یعنی ایک آدمی کو جتنا علم رکھتا ہو کہ وہ پہچان سکے کہ کون مستحد ہے اور کون نہیں. ایک آدمی کے پاس ذاتی طور پر اتنا علم ہے کہ وہ پہچان سکے کہ کون مستحد ہے کون نہیں. اس صورت کے اندر اس آدمی کے لیے جس میں ذاتی علم ہے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, وہ خود دیکھ لے اور اس کے مقابلے کو تبدیل کر لیں. دیکھے یہاں پہ یقین نہیں بلکہ یہاں پر اقتباس, خود اتنا علم ہو کہ ہمیں پتا چل جائے کہ کون مستحد ہے اور اس کی بات مانے. اور اسی طریقے سے عالم کو بھی پتا چلے گا کہ ایک آدمی کے پاس اتنا زیادہ علم ہے کہ وہ پہچان سکتا ہے کہ مستحدوں میں سے بڑا مستحد کون. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جس کو وہ پہچانے اس کے مطابق وہ عمل کرے. اگر یہ اس دوسری چیز کے اندر ہمارے فقہا کی بہت بحث کہ یہ اس مسئلے کا فائدہ کیا ہے, اس لیے کہ جس کے پاس اتنی صلاحیت ہوگی وہ خود مستحد ہوگا, اور خود مستحد ہے تو اس کے لیے تکلیف و حرام ہے, وہ پہچان کر کرے گا کیا؟ اگر پہچان کر دوسرے کو بتا سکے تو یہ ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہے جس کو یہاں پہ لانا بیکار ہے. تو پہلا طریقہ ہے کہ اقتباس, کہ آدمی کو اپنا ذاتی علم اتنا ہو جس سے وہ یقین کر دے کہ کون شخص عالم ہے کون شخص سنتے ہیں. ہاں, اگر علم نہیں ہے, جاہل آدمی ہے, کم علم آدمی, وہ یقین کر دیتا ہے کہ گناہ مستحد ہے, تو یہاں پر یقین دیتا ہے. شریعت میں ہر مقام پہ یقین کام آتا ہے, یہاں پر دے گا. ایک آدمی کم علم ہے اور وہ یقین کر لے کہ قرآنی صاحب پڑھے ہیں یا کوئی صاحب پڑھے ہیں, یہ دے گا. کیونکہ اس مقام پر تقلید یقین ہونا چاہیے علم کے ساتھ, اتنا علم ہو کہ پھر پہچان سکے کہ کون مستحد ہے کون عالم. پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ بینہ شرعی, یعنی بینہ کا مقصد ہے عربی میں گواہ. دو عادل گواہ وہ بتا دیں, جو عادل گواہ وہ بتا دیں کہ یہ شخص مستحد ہے, ہم ان کی بات مان لیں گے. یا وہ یہ بتائیں, دو عادل آدمی یہ بتائیں کہ ہمارے نزدیک فلاں شخص کا علم سب سے زیادہ ہے وہ عالم. عادل آدمی گواہی دے. اب دیکھیں ایک فرق ہو گیا, باقی جہاں جہاں عادلوں کی گواہی چلتی, خود مسئلہ عدالت میں, چاند میں, نجاست میں, طہارت میں, نکاح میں, طلاق میں, میراث میں, وصیت میں, اقرار میں, جہاں جہاں عادلوں کی گواہی چلتی وہاں کوئی شرط نہیں ہوتی. اب جو عادل کہہ دیں ان کی بات ماننا. یہاں پہ اس مسئلے میں دو شرطیں شریعت سے بڑھاتی, تو دو آدموں کی بات مانیں گے مگر دو شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ کہ وہ عادل اتنا علم رکھنے ہو کے پہچان سکے جس مسئلے میں دخل دے رہے اس مسئلے کے مطابق ان کے لیے علم جان دیکھنے میں ایسی کوئی شرط نہیں, نجاست میں طہارت میں ایسی کوئی شرط نہیں, باقی ہر جگہ عادل ہے اس کی بات مانو. لیکن اس مقام پر عادل کے ساتھ ساتھ دو باتیں اور دیکھنا, عادل ہو مگر عام عادل نہیں, کم علم عادل نہیں, ایک معمولی عالم اور عادل نہیں, عادل ہو اہل خبرا ہے. اہل خبرا ایک اصطلاح ہے فقہ میں, یعنی جس کے پاس اتنی صلاحیت ہو کہ وہ مستحق کو پہچان سکے, وہ عادل آ کر بتائے کہ فلاں شخص جو ہے وہ میرے نزدیک مستحق ہے. ہر عادل نہیں, وہ عادل کے جس میں مستحق کو پہچاننے کی صلاحیت ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی گواہی سے ٹکرانے والی دوسری گواہی نہ ہو. یعنی دو آدمی آ کر کہہ رہے کہ ہمارے نزدیک زید جو ہے وہ آدم, دو آدمی آ کر کہہ رہے ہیں بکر عالم, تو اب یہاں پہ ان عادلوں کی گواہی نہیں چلے گی. دو شرطوں کے ساتھ عادلوں کی بات مانیں گے, ایک تو یہ کہ وہ خود اتنا علم رکھتے ہوں کہ میں جان سکے, اور دوسرا یہ کہ ان کے خلاف ان کی گواہی سے ٹکرانے والی دوسری گواہی نہ ہو. اگر ان کی گواہی کے مقابلے ایک دوسری گواہی ہے جو ٹکرا رہی ہے, دو کو دو کسی کو کہہ رہے ہیں وہ دو کسی اور کو کہہ رہے ہیں, یہ گواہی آپس میں ٹکرا رہے ہیں, تو اس صورت میں ان میں سے ان گواہوں کا علم زیادہ ان کی گواہی دے دی جائے گی. شاید یہ چیز آپ کو توسیع میں نظر نہ آئے, مجھے صحیح صحیح یاد نہیں, لیکن اصل مسئلہ یہ کہ اگر دو آدموں کی گواہی جو وہ دوسروں کی گواہی سے ٹکرا جائے تو اب ان میں سے ان کا علم زیادہ ہے, ان کی بات ہم مان لیں گے, اس گواہی کو تسلیم کر لیں گے کیونکہ ان کا علم زیادہ ہے. مثلا تو عام آدمی آ کر کہتے ہیں کہ فلاں شخص ہمارے نزدیک عالم ہے, اور اس کے مقابلے میں جو دو آدمی گواہی دے رہے ہیں بھی عالم ہے مستحق, مگر اس کے مقابلے میں فرض کیجیے کہ آپ آئے خود اور خمینی کسی کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں, تو اس گواہی کو ہم زیادہ حیثیت دیں گے کیونکہ اس کا علم زیادہ ہے. یہ اصول ہوگی. تو دوسرا طریقہ یہ ہو, تیسرا طریقہ یہ شیعہ ہو جائے, یعنی کسی کے عالم ہونے کی شہرت ہو جائے, مشہور ہو جائے, عوام کے نزدیک اس سب کا علم زیادہ, اور اتنی شہرت ہو کہ سننے والے کو اس سے یقین یا اطمینان ہو, کہ سننے والے کو یقین اور اطمینان ہو. بعض اوقات ایسا ہو جائے کہ پورا ماجرا جاہل, اس میں اگر کسی کی شہرت ہو گئی تو دیکھا, سننے والے کو پتا ہے کہ ان لوگوں کو خود کیا پتا کہ ہم ان کی بات مانیں. لیکن ایک تیسری بات ذہن میں رکھیے کہ کسی شخص کے مستحق ہونے کے بارے میں یا عالم ہونے کے بارے میں اتنی شہرت ہو جائے کہ سننے والے کو اطمینان ہو جائے. اب اس شہرت کا تعلق جو ہے وہ اپنے یقین سے, اور یقین پہ جہاں مسئلہ آیا وہاں بات بدلتی رہے گی. جہاں جس ماحول اور معاشرے میں شہرت ہو رہی ہمیں پہلے اس ماحول کو بھی دیکھنا پڑے گا, شاعروں کا ماحول ہے, کمیر لوگوں کا ماحول ہے, سندھی لوگوں کا ماحول ہے, کس کے لوگوں کا ماحول ہے, بہرحال کیسا بھی ماحول ہے, اگر ہم کو یقین ہو گیا تو ہم اس کی بات مانیں. یہ تین طریقے ہوں گے, خود آدمی کے پاس اتنا علم ہو کے پہچان سکے, دو آدموں کی گواہی, جیسا یہ کہ ایسی شہرت عوام کی نگاہ کہ سننے والے کو یقین ہو جائے کہ ضرور برا جب مستحد, تبھی تو اتنے سارے لوگ اس کو مستحد مان رہے ہیں, یا کھلا شخص کا علم زیادہ تبھی تو اتنے سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں. یہ تین طریقے البتہ آیت اللہ ہے کوئی فرماتے ہیں کہ جس میں چوتھا طریقہ بھی شامل ہے جو دوسرے مستحقین تقریر نہیں کرتے, اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک قابل بھروسہ آدمی بھی آ کر کے اور ہمیں اس کی بات سے اطمینان ہو گیا, ایک آدمی فقط آ رہا ہے وہ عادل بھی نہیں, ایک قابل بھروسہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک کو میں ہی صاحب عالم ہوں, ہمیں اطمینان ہو گیا تو ہم ان کو آنند مان لیں, باقی کچھ پہلے ہی لینے کے نہیں. دو سے کم اگر ہے تو کبھی ان کی بات نہیں مانی جائے گی, چاہے یقین ہو رہا ہو یا اطمینان. یہ جو بحث بیچ میں آ گئی, اگر یہ مجھے اندازہ ہے کہ سب کے لیے اتنی مفید نہیں, اگر کیا کیا جائے, یہ مسائل وہ ہیں کہ جس سے ہمارا معاشرہ عام طور پر غلطی میں مبتلا. اچھا, اب یہاں تک بات پہنچی, اب اسی دوران ایک مسئلہ اور پیش آئے, امن جب ہمیں تکلیف شروع کرنا ہے, تکلیف تین طریقے سے شروع ہوتی ہے, یا تو جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں اس کا انتقال ہو گیا, اب ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ اب ہم جس کی تقلید کریں. دوسرا یہ کہ ایک لڑکا بالغ ہوا یا مجلس ہوا, اس کو تقلید شروع کرنا ہے یہ مسئلہ اس کا. اور تیسرا یہ کہ ایک آدمی نے بغیر تقلید کے زندگی گزاری, اب احساس ہوا ہے اب وہ صحیح تقلید کرنا چاہتا, اب وہ تقلید کرنا چاہتا. تین مواقع پر آدمی تقلید شروع کرتا, اور اسی تیسرے میں وہ بھی آ گیا کہ تقلید کر رہا تھا مگر بغیر تقلید کر رہا تھا. اب اسے پتا چلا کہ وہ میری غلطی, اب وہ اپنی تقلید صحیح کرنا چاہتا. تو جب کوئی آدمی تقلید صحیح تقلید شروع کرنا چاہے, تو ایسا تو نہیں کہ آج ہم نے تقلید کا ارادہ کیا اور ہم پر وہی آ گئی, جبرائیل آ گئے, انعام آ گیا, کچھ ہو گیا, پتا چل گیا کہ فلاں شخص مجتہد ہے یا فلاں عالم. ایسا تو نہیں ہے, کچھ وقت لگے گا تحقیق میں, تلاش میں, جستجو میں, دو مہینے, چار مہینے, چھ مہینے, دو سال, پانچ سال, دس سال, کچھ وقت تو لگتا ہے. ایسا تو نہیں کہ آج تقلید کا مسئلہ کسی نے بتایا کہ تقلید واجب اور ہم نے فوراً پہچان لیا کہ جس کی تقلید واجب. ایسا ہو سکتا ہے لیکن بہت کم عام ماحول اور معاشرے کو تحقیق کرنا پڑے گا. اب اتنے عرصے ہم تحقیق کریں, اتنے عرصے کیا کریں. آج ہم کو تقلید کے مسئلے کا اندازہ ہوا, ہماری عمر 40 سال, 25 سال تو ہم نے گناہ میں گزار دی. آج پتا چلا آج ہم تقلید شروع کر رہے ہیں, تو کم سے کم ایک ہفتہ لگے گا ہم کو معلوم کرنے میں کہ عالم کون, یا چار دن لگے گی, یا دو دن لگے گی. اس ہفتے میں ہم کیا کریں, یہ سمجھ کر یہ 25 سال گناہ کیے, چلو ایک ہفتہ اور. یہ اس کا مقصد یہ کہ اب تک ہم نے توبہ نہیں کی. تو یہ مسئلہ ذہن میں رہے, جس وقت ایک انسان تقلید شروع کرتا اسے ڈھونڈنا پڑے گا کہ کون مستحق ہے, جس کا علم زیادہ, اس عرصے میں اس پر واجب ہے کہ وہ احتیاط کرے. اس عرصے میں جو تحقیق کا عرصہ, اس پہ واجب ہے کہ وہ احتیاط کرے. مثلاً اسے معلوم کرنا ہے کہ آج کل دنیا میں کون مستحق ہے, اس صورت میں احتیاط واجب, یعنی جتنے آج تک مستحق گزرے ان کے حکموں پر اس طرح عمل کرنا واجب کہ دل کو یقین ہو جائے کہ میں نے صحیح حکم پر عمل کر لیا. احتیاط کا طریقہ پہلے گزر چکا ہے, ماہ اگست میں سارے گزشتہ, اس لیے میں تفصیل نہیں بتانا چاہتا. کیا کہ نہیں, یہ تو پتا ہے کہ مستحق کون ہے, کوئی نے صاحب ہیں, کوئی نہیں صاحب ہیں, مثلا گلپائیدانی ہے, مرشی ہیں, ان میں سے عالم کون ہے, یہ تحقیق کرنا. تو جتنے دن اس تحقیق میں لگے اتنے دن تک احتیاط واجب. البتہ یہ جو احتیاط ہوگی اس میں یہ ہے کہ جتنے مستحقوں کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک عالم, فقط ان کے فتووں میں احتیاط کرنا ہے, باقی مستحقین کے فتووں میں احتیاط کی ضرورت نہیں. تو جس وقت تک آپ تحقیق کر رہے ہیں اتنے عرصے میں احتیاط ضروری ہے. اس میں وہ آدمی بھی شامل ہے کہ جس نے غلط تقلید شروع کی, مثلاً ایک تقلید اس نے شروع کر دی, آنکھیں کھل گئی, لیکن بغیر تحقیق کے کہ ان میں یہ شرائط ہیں یا نہیں, یہ آنکھیں کھل نہیں تھی, اور بغیر تحقیق کے اس نے تقلید شروع کر دی. اب اس کے بعد جب اس کو پتا چلا کہ نہیں یہ طریقہ تو غلط ہے کہ کسی آدمی سے سن لیا اور تقلید صحیح, وہی صاحب بھی کہتے ہیں کہ ایک آدمی سے اگر سنے تب بھی ضروری ہے کہ وہ اہل مبرام سے ہو, بالکل مستحق اور قابل بھروسہ ہو. تو ایک عام آدمی کی بات کیسے چلے گی, ایک عام آدمی نے کام کو یقین ہو گیا, یقین بیکار ہے. چلیے ایسی کتنی تقلیدیں سب غلط, اور ایسا ہے کہ جیسے بغیر تقلید کے آج تک زندگی گزاری گئی. اب جس دن پتا چلا اس کے بعد تحقیق میں جو زمانہ گزرے گا اس میں کیا کرنا, اس میں احتیاط کرنا. مثلاً کراچی کے اندر جتنے لوگ ان میں سے اکثر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تحقیق یا کوئی صاحب کی ہے یا کوئی نہیں صاحب. اب تحقیق کرنا کہ عالم کون, جتنے عرصے تحقیق کریں گے اتنے عرصے دونوں کے فتووں پر احتیاط کر, دونوں کے فتوے ملا کے عبادت کر, اس طرح سے کہ دونوں کی بات پہ عمل ہو جائے, جس کا طریقہ بہت تفصیل کے ساتھ پہلے گزر چکا. یہاں پر ایک بات ہے اور آپ اسے بتا دوں, یہ تین کوشش کرائے کہ جس کے بعد ہم کسی کی تقلید کریں. صرف اس میں ایک مسئلہ آتا, یہ تو ہم نے بتا دیا کہ عالم کی تحقیق کیسے ہوگی, یا تو خود علم ہو, یا تو عادل بتائے, یا معاشرے میں چورا ہو. لیکن اگر اس طرح سے پتا نہ چل رہا ہو تو کیا کریں, وہ مسئلہ آئے گا بعد میں, وقت کم ہے. ضمن ایک بات بتا رہا, اتنے آپ نے مسائل سن لیے کہ جس کی تقلید کی جائے اس میں فقط کتنی باتیں ضروری, اس کے علاوہ اور کوئی شرط نہیں. بعض ایسی باتیں جو اسلامی نقطۂ نگاہ سے بہت عمدہ ہیں, بہت بہتر, لیکن ان کا تقلید سے تعلق نہیں. مثلاً بعض لوگ کہتے ہیں تو جس کی کمپلیٹ کی جائے یہ ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پرہیزگار ہو. اگر پھر آج جو مناتے ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس کی تقلید کی جائے وہ زیادہ شجاع اور بہادر. مگر تقلید کے اندر یہ شرائط آپ نے دیکھی جو ہر درجے کی کتاب میں اس میں ایسی کوئی شرط نہیں لکھی ہوئی. جو یہ کہتا ہے وہ اگر اپنے پاس فتوا دیتا ہے کہ وہ غلط غیر مستحق سے چاہیے. کہ بعض لوگ جو تقلید شروع کرتے ہیں استخارہ دیکھ کر کے جس کی تقلید کرتے یہ طریقہ بھی بالکل غلط. استخارے سے تقلید نہیں ہوگی. تقلید کے صرف تین طریقے آپ نے پہچانے یا خود علم ہو یا دو آدمی گواہی دے یا معاشرے کے اندر اتنی شہرت ہو کہ ہمیں اطمینان ہو. تو استخارے کے ذریعے سے چاہیے کہ کوئی اور اپنی طرف سے شرط بنا کر اس کی مدد سے یہ تقلید نہیں ہوتی. اسی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کوئی ایسا بڑا کارنامہ انجام دیتا جو یقیناً مومن کے لیے بڑا اہم ہوتا, لیکن اس کی وجہ سے تقلید اس کی بازی میں یہ نہیں ہوتا. یہ سب الگ چیزیں. تقلید کا تعلق فقط ان نو باتوں سے بات, اس کے علاوہ کسی اور بات کا تعلق تقلید سے نہیں. اور کیونکہ یہ بات بار بار اس سے پہلے گزر چکی کہ تقلید کرے نہ کرے ہر مستحق قابل احترام ہے اور اس کا حکم قابل اتباع. اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم ایک کی تقلید کر رہے تو دوسرے کی توہین کر رہے, ایک کی تقلید کر رہے تو دوسرے کو تسلیم نہیں کر رہے, ایک کی تقلید کر رہے تو دوسرے کو نظر انداز کر رہے. ہمارے نزدیک تو سب برابر, لیکن تقلید جو کہ واجب ایک کی ہے اس کی تقلید کرے. لیکن کافی تقلید ہمارے نزدیک اسی کے معیار میں برابر کے احترام, برابر کی عزت, فتوے کے علاوہ باقی معاملات میں سب کی بات ہمارے نزدیک برابر ہوگی. یہ ذہن میں رکھیں, کیونکہ تقلید کے مسئلے میں بھی لوگ آج کل بہت زیادہ الجھائے جا رہے ہیں. اتنا کافی. اب ایک مسئلہ آخر کا مسئلہ کہ باقی ساری شرائط تو آدمی پہچان لیتا ہے, عالم ہونا اس کا علم زیادہ یہ عام طور پر آسانی سے پتہ نہیں چلتا. اور ابھی جو تین طریقے بتائے گئے اس سے بھی پتہ نہیں چلتا پھر آدمی کیا کرے. جیسا کہ آج کل اکثر لوگوں کا یہ مسئلہ ہے, ابھی یہ مجبوری کی حالت میں کیا کریں. جس کا تعلق بہت ہی تفصیلی مسئلے سے ہے وہ میں ان شاء اللہ آئندہ بتاؤں. اب فقط یہ کہ دو ہفتے تقریب کے مسائل اور بیان کرنا, اس کے بعد اس مسئلے کو ختم کر کے نجات پر ہماری گفتگو شروع ہونے والی ہے. تو مسائل کا وقت ختم ہوا. اس سے پہلے کہ موضوع پر گفتگو شروع ہو ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد والے. آج بھی ہماری گفتگو جس موضوع پر ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر بار بار گفتگو ہو چکی, کوئی نئی چیز نہیں. لیکن فقط یہ کہ جس تذکر تذکر ان ذکر تنفع المؤمنین تو رسول کو حکم کہ ایک ہی چیز بار بار لوگوں کو سناؤ, اس لیے کہ بار بار کا سنانا صاحبان ایمان کو فائدہ پہنچاتا ہے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, پرسوں نہیں تو دس دن کے بعد کوئی نہ کوئی اثر نکلتا. تو یہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ماہ ربیع الاول, اس وقت سے کچھ پرانے موضوعات پر گفتگو ہوئی. مثلاً علم کی اہمیت, مومن کی ذمہ داری اور اسی کی ایک بڑی آج کی گفتگو ہوئی. یہ ایک تفصیلی تقاریر ہے سب کی سب, تاکہ اس پروگرام کا مقصد, اس درس کا مقصد آپ کے ذہن میں واضح رہے اور اپنی ذمہ داریاں بار بار مقصد کو یاد آتی رہے. اس کے بعد سے انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے سوچا جا رہا ہے کہ کس انداز سے اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. میں ایک کو انتظامی باتیں اس درس میں متعلق بتاؤں اور اس کے بعد موضوع پر گفتگو کا آغاز کروں. یہ خواہش یہ ہوئی ہے کہ پچھلے ہفتے گناہان کبیرہ کی ایک فہرست بیان ہو گئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی تھا کہ عادل ہونے کے لیے گناہ کبیرہ ہی نہیں بلکہ گناہ صغیرہ سے بھی بچنا ضروری. تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ چاہے دو تین ہفتے اس میں لگ جائیں, پہلے سارے گناہوں یا دوسرے الفاظ میں جتنی چیزیں اسلام میں حرام قرار دی گئی ان سب کی ایک فہرست پہلے سنا دی جائے, تاکہ وہ حضرات جو ان میں سے کسی گناہ کو اپنی نااہلی کی وجہ سے کر رہے اور جس قسم کے درد اس گناہ کا مبصرہ 10 سال بعد یا 15 سال بعد ہوگا, کیونکہ یہاں تو ترکیب سے موضوع آ رہے ہیں الحم والحم, تو پہلے فہرست کم از کم سامنے آ جائے, سرسری آتا سامنے آ جائے, تاکہ وہ جو گناہ کرنے والا اگر اس کو کچھ میں کوئی غلطی ہو رہی تو وہ فوراً کسی اور سے ہی صحیح معلوم کر لے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط. یہ بات اور تجویز اتنی مناسب کہ کئی سال سے میرے ذہن میں, لیکن اتنا تو آپ کے دل میں ہوگا یا آپ خود اس پر غور کر سکتے ہیں ایسی کوئی فہرست بنانا کہ جس میں سارے گناہ آ جائے تقریباً ناممکن سی چیز. اسے اعتبار سے کہ ہر آدمی کا الگ مزاج، الگ ماحول، الگ طریقہ ہوگا. البتہ یہ ممکن ہے کہ جو بہت ہی زیادہ عام طور پر انجام دیے جانے والے گناہ ان کا تذکرہ کر دیا جائے. اس سلسلے میں نے سارے گزشتہ بھی عرض کیا کہ میں تھوڑا کام شروع کر چکا ہوں اور اب میرا یاد ہے یہی کہ شاید آئندہ ہی ہفتے سے یہ ایک ہفتہ اور چھوڑ کر تو یقین تمہاری صرف بزنس کے اوپر ہوں. یہ چیز حرام، یہ چیز حرام، یہ چیز حرام، یہ سارے شریعت کے حرام اور گناہ مقام پر جمع ہو جائے. گناہ کبیرہ تو بیان ہو چکی، گناہ صغیرہ تاکہ سب نہیں تو 90% ایک آدمی کو شریعت کے 90% حرام چیزیں پتہ چل جائے اور اس کے لیے آسانی ہو اپنے آپ کو شریعت کے راستے پر چلانے. اگر ایسا ہوا تو جس صورت میں سفا کے مسائل جائے تو روک دینا پڑے، کیونکہ وہ بھی سفا کے مسائل ہیں کہ یہ حرام ہے یہ حرام. لیکن گھنٹہ، پورا گھنٹہ اس کے لیے چاہیے ہوگا تسلسل کو برہرا رکھنے کے، تو ہو سکتا ہے کہ اجتہاد و تقریر کے مسائل ختم ہوتے ہی اس موضوع پر گفتگو شروع ہو جائے. یہ تو تھی ایک پہلی تجویز جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ اگر مزید اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں کچھ باتیں ہیں تو آپ بیان کریں، ہو سکتا ہے کہ کوئی مزید مشورہ حاصل ہو جائے. دوسری خواہش کچھ ایسے لوگوں نے کی کہ جو ان کی خواہش یہ بتا رہی کہ اس درد کے بالکل شروع سے آنے والے ہیں. شاید آپ کو یاد، بلکہ نہیں یاد ہوگا اس لیے کہ تو بہت بعد میں شامل ہوئی ہے کہ بالکل اس دن میں سلسلہ یہ تھا کہ ہر ایک یا دو مہینے کے بعد ایک جو درد ہوتا اس کے اندر فقط سوال کے جوابات ہوتے تھے. کس انداز کہ وہ سوالات کہ جو عام طور پر معاشرے میں لوگ پوچھتے اور وہ اتنا مختصر مسئلہ ہوتا کہ کسی موضوع کے تحت اس کے آنے کی گنجائش نہیں. کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں، کچھ ایسے اعتراضات ہوتے ہیں، کچھ ایسے اشکال ہوتے ہیں. اس سلسلے میں جب ہماری آج تو 300 سے زیادہ سلسلہ چل رہا ہے تقریر کا، پانچویں تقریر ہوئی تھی اس میں اس قسم کے کچھ مسائل کے جواب دیے گئے. اس کے بعد جس وقت 30ویں اور 40ویں تقاریر ہو رہی اس وقت بھی اس سلسلے کو دوبارہ شروع کیا گیا. تو ایسے بھی کچھ صاحبان کے خواہش جس میں جو عام اعتراضات، جو عام سوال ہوتے ہیں، صرف سوال اور اس کا جواب لوگوں سے پوچھ کر نہیں، ورنہ تو یہ درد قدم اور نظم و ضبط بگڑ جائے گا، بلکہ جو عام طور پر لوگ پوچھتے رہتے ہیں، دریافت کرتے رہتے ہیں، ان کو تصدیق دے کر کچھ عقائد کے سوالات ہیں، کچھ اصول کے سوالات ہیں، کچھ تاریخ کے سوالات ہیں، کچھ اسلام پر ہونے والے اعتراضات ہیں. یہ دونوں چیزیں میرے ذہن میں ہیں اور اس سلسلے میں بھی میں سوچ رہا ہوں، کیونکہ تقریر کے بعد جو سوال جواب ہوتے ہیں، وقت کمی، وقت کی کمی اور سوال پوچھنے والے کو دیکھتے ہوئے اس سوال کا جواب مختصر اور اس کی سطح سے متاثر دیا جاتا. یہ بھی ایک تصویر ہے جس کے اوپر آپ حضرات غور کریں، اگر مناسب محسوس ہو میرے سلسلے کا دوبارہ آپ کیا ہو سکتا. اور وہ پرانی جو چیزیں تھیں وہ تو کہتے ہیں ذہن میں کہ ایک ہفتے تاریخ اور ایک ہفتے اخلاقیات اور ایک ہفتے عقائد اور ایک ہفتے متفرق موضوعات، ان شاء اللہ یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا اور کوشش یہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ مفید بنایا جائے. آج تنقیدی موضوعات کے سلسلے کی آخری کڑی ہے، جس کے بعد علم آپ نے، علم کی اہمیت آپ نے دیکھ لی، مومن کی ذمہ داری آپ نے دیکھ لی. اب انہیں ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری جس کو بار بار یاد رکھنا ضروری اور اسی ذمہ داری کو اگر آپ سمجھے تو فرقہ میں آپ کی دلچسپی پیدا ہو سکتی ہے ورنہ نہیں. اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ایک اہم ترین مسئلے کا حل بتایا گیا جو آج ہر ایک کا مسئلہ، کہ انسان کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا، سکون حاصل نہیں ہوتا آج سے 50 سال یا آج سے 30 سال یا آج سے 15 سال پہلے. لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں، لوگوں کے پاس اتنی سہولتیں نہیں، زندگی بہت مشکل. جتنی آج سہولتیں ہم کو نظر آ رہی آج سے 50 سال یا 40 سال پہلے تک تصور تک نہیں. کوئی مختصر اور عام سی چیزیں جو آج ہمارے معاشرے میں اس طرح داخل کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے بغیر کیسے زندگی گزرے. مطلب یہ روشنی، یہ پنکھا، یہ ایئر کنڈیشن، یہ آنے جانے کی سہولتیں، یہ کھانے پینے کی سہولتیں، یہ لباس کی عمدہ سے عمدہ قسمیں، یہ مکانات کا ڈھانچہ، یہ ساری سہولتیں نہیں اور پیسے بھی انتہائی کم. لیکن آج بھی آپ لوگوں کی دماغ میں سنیں کہ بے شک 50 سال یا 20 سال پہلے ہماری تنخواہ 100 روپے اور آج 2000 یا 3000، مگر اس پیسے میں برکت تھی اور آج برکت نہیں. جائیے کہ ایک چیز ہوتی ہے اطمینان، حسین کو سکون وہ سوکھی روٹی کھائے وہ کاری پیسٹ ہو جائے مگر اس کا ذہن جو ہے وہ پورا مطمئن. یہی آج کے دور کا سب سے اہم ترین مسئلہ بن چکا. یہی سبب کہ ایسے لوگ کے لکھپتی اور کروڑپتی لیکن راتوں کی نیند ان کو نہیں آتی, ان کو نیند کی بھی ماننا پڑتی. کروڑپتی مگر اپنے پیسے کو استعمال نہیں کر سکتے, کھانے ان کے سامنے مگر نہیں کھا سکتے کہ بیماریاں ان کو گھیرے میں لیے ہوئے. ہمارے یہاں پھر بھی یہ مسئلہ کچھ کم مغرب میں اتنا زیادہ کہ ماہرین نفسیات کے نام سے لوگوں کو لوٹا جا رہا اور لوگ لوٹنے کو تیار ہو رہے. مجھے مہاراج وہاں جا کے ایک اطمینان پر مل جاتا. یہی سبب کہ دنیا میں آج کل خودکشی کا معیار اور خودکشی کی شرح بڑھتی جا رہی. یہی سبب کہ خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ رہا اور تلاقیں جھگڑے تقریباً ہر استعمال کے لیے بھی اور انسان کی زندگی برکت کے ساتھ گزرے. برکت کے اسلامی تصور پر ہماری یہ پوری گفتگو اس سے پہلے ہو چکی, لیکن اب میں اس وقت سے کتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج کا مسئلہ اطمینان قلب کیسے حاصل, سکون کیسے حاصل, انسان ایک آرام سے زندگی, اس کا نام نہیں ہے کہ بنکا ہو یا کنڈیشن ہو قالینوں سے ہوا, آرام سے زندگی اس کا نام ہے کہ انسان کی روح انسان کا ذہن جو ہے وہ آرام اور سکون محسوس کرے. یہ آپ کا اپنا مشاہدہ بھی ہوگا کہ ذہن جس چیز میں مزہ لے گا اس سے زیادہ آرام انسان کو کسی کام میں حاصل نہیں ہوتا. جو کسی چیز کو کہتے مثلاً کچھ لوگ گانے سن کے دل بہلاتے جس سے ان کو سمجھتے ہیں کہ آرام مل رہا, کچھ لوگ پکنک کر کے دل بہلاتے ہیں, کچھ لوگ فلمیں دیکھ کے دل بہلاتے ہیں, لیکن اس سب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دل اس وقت بہلتا ہے کہ جب ذہن مطمئن ہو جائے. جس دن کو آپ آرام پہنچائے 10 گھنٹے بھی سب پر لیتے جس دن کتنا آرام دہ ہوگا, لیکن اگر ذہن میں کوئی پریشانی سوار ہے یہ آرام محسوس نہیں ہوگا. پکنک پہ جا رہے لیکن ذہن اگر پریشان ہے تو کوئی مزہ نہیں آئے گا. فلم دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے لیکن اگر ذہن کے اندر کوئی بوجھ ہے تو اس میں کوئی لطف حاصل نہیں ہوگا. اس کے مقابلے میں جس چیز سے آپ کا ذہن مطمئن ہو رہا, چاہے جسمانی طور پر کتنی ہی آپ کو مدد برداشت کرنا پڑ رہی, مثلاً جن لوگوں میں کسی چیز میں مزہ آتا, سب تک کا مثال دے, ایک آدمی کو مزہ آتا ہے کرکٹ کھیلنے, صبح سے لے کر شام تک وہ کھیلتا, کتنی محنت کتنی طاقت اس کی طرف ہو جاتی, اتنا جس دن تھک جاتا جب رات کو جس طرح سے سوتا ہے تو جس دن اس کا ٹوٹ رہا ہوتا, مگر اتنا مزہ لوگ پا رہا ہوتا ہے اس کو کھیل کے اندر, احساس تک نہیں ہوتا اسے اپنی تھکن کا, اور یہ تھکن اس کو پیاری محسوس ہو رہی ہوگی. مثلاً کسی کو مطلب ٹکٹ دیکھنے جمع کرنے کا شوق, اب وہ ٹکٹ جمع کرتا اور جب کبھی وہ اپنے سمیرے پر ایک نگاہ ڈالتا دیکھتا جا رہا ہے, خود بخود ذہن کو سکون مل رہا, خود بخود ذہن کو ایک آرام مل رہا, جس کام میں آپ کو مزہ آ رہا لگ گئے. تو ایسا بھی ہوتا کہ صبح سے شام گزر گئے نہ کھانا یاد آیا, نہ پانی یاد آیا, نہ دوست یاد آئے, اہم ترین اور ضروری کام ہے نہیں گئے, کسی سے ملاقات کا وعدہ پر نہیں پہنچے, یہ ساری پریشانیاں برداشت کر رہے, بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ کل اس کا نقصان ہو سکتا, مگر ذہن کو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ سب چیزیں ہم بھول چکے. تو اصل مزہ, اصل آرام, اصل سکون نہ پیسے کے اندر ہے, نہ سہولتوں کے اندر ہے, نہ آرام دہ زندگی کے اندر ہے. ذہن انسان کا مطمئن اسے سماج کے اندر لغت کے اندر آپ محاورے میں دل کہتے ہیں, دل کا سکون, دل کا اطمینان, یہ ہے سب سے اہم مسئلہ. چاہے آپ کی باتیں کریں لیکن اگر اس کا ذہن مطمئن ہے, مثال کہ جس کام میں آپ کو مزہ آ رہا ہو کوئی کہے نہ کہے آپ خود اس دن واپس کر جاتے ہیں, یعنی یاد بھی نہیں آتا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا 2 گھنٹے اوپر گزر گئے. صرف اس لیے کہ جب ذہن آرام محسوس کر رہا ہوتا اس وقت یہ ساری دنیاوی چیزیں بیکار ہو جاتی. اب قرآن ایک اصول بتا رہا, قرآن یہ نہیں بتا رہا کہ تم پیسہ کس طرح بڑھا سکتے ہو, قرآن یہ نہیں بتا رہا کہ تم عالیشان مکان کس طرح بنا سکتے ہو, قرآن یہ نہیں بتا رہا کہ تم ایک لمبی اور آرام سے گاڑی کیسے خرید سکتے ہو, قرآن یہ نہیں بتا رہا کہ تم دنیاوی عیش و آرام کو کیسے حاصل کر سکتے ہو, قرآن یہ بتا رہا کہ کیونکہ یہ سب چیزیں بیکار اصل چیز دل کا اطمینان، تو تمہارے دل کو اطمینان کس طرح ہوگا جس کے پاس نیند بھی آرام سے آئے، جس کے پاس کھانے میں بھی مزہ آئے، جس کے پاس جسم فصل سے ٹوٹ رہا لیکن تمہیں اپنی فصل کا احساس نہ ہو. وہ قرآن نے ایک اصول بتایا، دنیا چاہے مانے نہ مانے، دنیا چاہے اس کا مذاق اڑائے، مگر جن کی سمجھ میں یہ اصول آ چکا ہے ان سے پوچھ لیجیے. قرآن نے کہا حیا آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ ذکر چاہے تب مکین نل کھلو. خدا کا ذکر جو ہے وہ قلب کو اطمینان دیتا ہے، خدا کا ذکر جو ہے یہ ذہن کو سکون دیتا ہے. تھوڑا سا مجاہدہ آپ نے بھی کیا ہوگا، جب یہ قدر پوری رات انسان جاگ کے اعمال کرتا ہے، جاگنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور لگا ہوا ہے اعمال کے اندر، مگر جب صبح ہوتی ہے یہ احساس ہوتا ہے کہ رات ختم ہو گئی. کتنا اس وقت انسان کو آ رہا ہوتا ہے، کتنا سکون اس وقت انسان کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے. اللہ کے ذکر چاہے تب نہیں نہ کرو. رمضان کا مہینہ ختم ہوا اور یہ پتا چلا کہ ہم نے 30 سے 30 روزے رکھ لیے، اب اتنا آسان نہیں ہے بھاپا کرنا، اتنا آسان نہیں ہے ہم نے بھوک کو مٹا دینا، لیکن ایک اطمینان عجیب قسم کا مزہ انسان کو حاصل ہوتا. تو قرآن میں رہا آیا کہ ذکر چاہے تب نہیں نہ کرو. دنیا تلاش کر رہی ہے کہ قلب کو ذہن کو سکون کہاں سے ملے گا. اس کے لیے میں نے کہا کہ قسم قسم کے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں. ایک آدمی اپنی ساری دولت کو اپنی عام زندگی کو سکون دہ بنانے کے لیے خرچ کر رہا ہے، ایک کنڈیشن بھی لگایا، مکان بھی لگایا، عالم بھی بچایا، مگر قرآن کہہ رہا ہے تمہیں سکون نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے 2 سال تمہیں یہ چیز اچھی لگے، 2 سال بعد پھر تم پریشان ہو جاؤ گے اب کیا کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ دنیا اس سکون کی وجہ سے اس سکون کی تلاش میں سلیپنگ پل کھا کھا کے رات کو سویا کرے، مگر یہ تازی علاج ایک وہ دن آئے گا کہ یہ چیز بھی بیکار ہو جائے گی. آؤ قرآن سے پوچھو. قرآن اصول بتا رہا ہے ذکر خدا کرتے رہو اور دیکھتے رہو کتنا اطمینان کتنا سکون تمہیں حاصل ہو رہا. جتنا خدا کا ذکر بڑھاؤ گے اتنا تمہارا سکون بڑھتا چلا جائے گا، ایک تمہیں آرام اور اطمینان حاصل ہوتا چلا جائے گا. اور یہی سبب ہے کہ آج کی نفسیات بھی اپنے تمام تر فلسفے کے باوجود جو مذہب سے ٹکراتا آخری نتیجے پر پہنچتی ہے کہ فقط یہ سہارا کے لیے خدا ہے، فقط یہ سہارا کے اعمال کی جزا ملنے والی ہے. یہ انسان کو تمام تر مشکلات سے صحیح طریقے سے گزرنے کی طاقت ادا کرتا اگر اتنا سہارا ہو جائے. چنانچہ وہ مندر کی آدمی کہ اپنے آپ کو افلاطون کا بخار سمجھنے والے بھی کہتے ہیں کہ اب وقت ہوا ہے آپ دعا کیجئے. پتا ہے کہ جہاں کوئی چیز آپ کے ذہن کو سکون نہیں پہنچائے گی، فقط خدا سے باتیں کرنا آپ کے ذہن کو آرام دہ کر دے گا. اب یہ اصول قرآن نے بتایا اور وہ مشہور روایت جس میں راوی نے جا کر امام سے پوچھا تھا کہ مولا اگر میں یہ چاہوں کہ آپ میری بخشش کریں اور میں آپ کے ماننے والوں میں شامل ہو جاؤں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا. امام نے 3 باتیں بتائی تھی، جن میں سے پہلی بات یہ تھی کہ مومن کا حق ادا کرنا، اور دوسری بات یہ تھی کہ ہر وقت ذکر خدا کرتے رہنا. قرآن نے اصول بتایا ذہن کے اطمینان کے لیے، قلب کے سکون کے لیے ذکر خدا. امام نے اپنا شیعہ بنانے کے لیے اور اپنی شفاعت کا حقدار بنانے کے لیے کہا کہ ذکر خدا کرتے رہنا. لیکن اس مقام پر جو ایک عام غلطی ہو جاتی، لوگ ٹھوکر کھا جاتے، وہ یہ سمجھتے کہ ذکر خدا سے مراد یہ. اور اسی لیے جو عام لوگوں کے ذہن میں ذکر خدا کا تصور، اس لیے امام نے پہلے مومن کے حق کا ذکر کیا، بعد میں ذکر خدا کا تذکرہ کیا. کہ عام لوگ یہ سمجھتے کہ تسبیح ہاتھ میں لے کر بیٹھ جانا یہ ہے ذکر خدا. عام لوگ سمجھتے ہیں کہ روزانہ 1000 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ دینا مثلاً، یا روزانہ 1000 مرتبہ الحمدللہ پڑھ دینا، یا 10,000 گانے کی تسبیح کو ختم کر دینا یہ ہے ذکر خدا. اللہ ہو کرتے پھرنا یہ ہے ذکر خدا. یہی وہ دھوکہ ہے، یہی وہ غلط فہمی ہے جو انسان کو اصل چیز سے ہٹا دے گی. قرآن نے بے شک کہا خدا کا ذکر کرو، امام نے بے شک کہا کہ خدا کا ذکر کرو، مگر اس کے فوراً بعد امام فرما رہے کہ ذکر خدا سے یہ نہ سمجھنا، اسی روایت میں یہ لفظ ہے، ذکر خدا سے یہ نہ سمجھنا کہ اللہ اکبر یا الحمدللہ یا سبحان اللہ تم پڑھ رہے. ذکر کا مقصد یہی لوگ یہی سمجھتے خدا کی تعریف کر دو یہ ذکر خدا. امام کہہ رہے یہ ذکر خدا نہیں، ذکر خدا یہ کہ ہر وقت تمہارے ذہن میں خدا کا تصور رہے. چاہے تم نے 1 مرتبہ بھی اللہ اکبر نہیں کہا، چاہے تم نے 1 مرتبہ بھی الحمدللہ نہیں کہا، ذکر کا مقصد ہے ذہن کے اندر خدا کو یاد کرتے رہنا. جو قرآن کی آیت جس سے میں نے گفتگو شروع کی، پر تذکرہ کرتے رہو یعنی یاد دلاتے رہو لوگوں کو، لوگوں کو مسلسل بھولی کی بات یاد دلاتے رہو تو ذکر خدا جو ذہن کو سکون پہنچاتا، ذکر خدا جو انسان کو ایمان کی شفاف کا حساب بناتا، مجھے بھی انسان کے ذہن میں ہر وقت خدا کا تصور رہے۔ پھر امام آگے بتا رہے کہ خدا کے تصور سے کیا مراد، امام نے کہا کہ ذکر خدا کرتے رہو، اگر مگر کہا کہ سب سمجھنا کہ اللہ اکبر یا الحمد للہ یا سبحان اللہ، ذکر خدا، ذکر خدا کا مقصد ہے خدا کا تصور ہر وقت تمہارے ذہن میں رہے، اس طرح سے کہ خلوت ہو یا جلوہ، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں، ہر وقت خدا یاد رہے اور خدا کی کوئی نافرمانی نہ ہونے پائے، ذہن میں رہے کہ خدا ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نافرمانی خدا سے بچنا، یہ ہے ذکر خدا، جس کا تذکرہ قرآن نے اطمینان قلب کے لیے کیا۔ اور یہی سبب کہ اگر دنیا والوں کے معیار کو مان لیا جائے، آپ میں سے وہ حضرات جن کو اس قسم کے لوگوں سے واسطہ نہیں پڑا، شاید حیران ہوں کہ یہ کون سا اتنا اہم مسئلہ جسے اتنے زور و شور سے بیان کیا جا رہا، لیکن کیونکہ معاشرے کا ایک بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کے حکم پر میں اللہ اکبر کی تقریر پڑھ کے عمل کر رہا ہوں، تو یہی وجہ کہ آپ ہمارے یہاں اگر فلم کا افتتاح ہوتا بلکہ شاید آپ کو یاد ہونا، لیکن مجھے آج تک اخبار کی وہ خبر یاد کہ جس وقت پاکستان شراب نوشی کی اجازت، شراب خانے کھلے ہوئے، اس وقت تلاوت قرآن سے ایک شراب خانے کا افتتاح کیا گیا تھا، سامنے برکت ہوتی ہے اگر ہم اللہ کا نام لے لیں، تلاوت قرآن کر دیں۔ صرف اس لیے ذکر خدا کا مطلب یہ سمجھا گیا کہ کام شروع کرنا ہے، اللہ کا نام لے کر شراب خانے کا بھی افتتاح کرو تو اس کام کے اندر برکت ہوگی۔ اور کبھی میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب کے گھر میں کسی بجری کا ویڈیو کیسے چل رہا تھا، اس کے اندر ایک گلوکار جو ملک کے مانے ہوئے گلوکار، وہ ذاکر کے بیان سے پہلے آج سے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے گئے، اور ان کے جملے شروع میں یہی تھے، یہ بالکل خالی کی بات ہے، اسی سال ہمارے سفر کا ایک دن ایسا گزرا کہ جب وہ مجلس ہوئی، بڑے صاحب نے ان کی زیارت کرائی کہ آپ دیکھ کے جتنی اچھی مجلس ہوئی، تو وہ گلوکار خود اسٹیج پر بیٹھنے کے بعد یہ کہتے کہ آپ کو پتا کہ میں جو ہوں میرا اصل پیچھا، میرا اصل شعبہ کچھ اور ہے، تو آپ سب کے سب بخوبی جانتے، لیکن میں ذکر امام ضرور کرتا ہوں کیونکہ مجھے یقین کہ اس ذکر سے میرے اس کام میں برکت ہوگی۔ جو ان کا جملہ جو کل رات کو ہی میں نے سنا کہ مجھے یقین کہ جب میں یہ نام لیتا ہوں، امام کا نام لیتا ہوں اور یہ اسماء دہراتا ہوں، تو جو میرا کام سراسر حرام، جو گناہان کبیرہ میں شامل، جس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ نام لینا مجھے وہاں میں برکت دے رہا تھا۔ اور یہی سبب کہ میں نے دو تین سال پہلے عرض کیا کہ ایک ایسا مقام بھی اس پاکستان میں ہے جہاں میں نے خود مشاہدہ کیا کہ چور اور ڈاکو آتا اور آنے کے بعد قلم لگا ہے حضرت عباس کا، اور آنے کے بعد منت مان کے جاتا کہ میں جا رہا ہوں ڈاکہ ڈالنے، اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو مطلب یہاں آ کر کچھ چڑھاوا چڑھاؤں گا، اور اسے پورا یقین کہ جس ڈاکے کا آغاز میں یہاں کی منت سے کروں اس کے اندر میں کامیاب ہو جاتا۔ یہ سب وہی ذکر کے مختلف طریقے، کہ اس طرح سے ہم تذکرہ کریں تو سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے وہ ذکر امام کر لیا کہ جس کا ہم سے بار بار تذکرہ کیا گیا، ذکر و علیین کے بعد یہ روایت بھی بار بار دہرائی جاتی، لیکن چونکہ باتیں نہیں کی جاتی اس لیے نتیجہ نکلتا کہ اب ایک گلوکار اپنے گانے کے لیے برکت سمجھتا ہے اگر پہلے علی کا نام لے لیا جائے، ایک چور اور ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے برکت سمجھتا ہے اگر پہلے مقدس ہستیوں کے نام کو استعمال کیا جائے، اور ایک شخص شراب خانے کے اختتام میں سینما حال کے ابتدا میں برکت سمجھتا ہے اگر پہلے تلاوت قرآن کر لی جائے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ لفظ کو صحیح طور پر نہیں سمجھا گیا، اور کہا گیا سمجھا گیا کہ زبان سے ادا کر دینا ذکر، اور یہی سبب کہ آپ بار بار اس کو دیکھیں، یہ کمی ہے ہمارے معاشرے کہ بار بار آپ دیکھیں کہ انتہا سے زیادہ نمازی، ایک وہ نمازی ہے جو واجبات اور مستحبات کو ادا کرتا، ایک وہ نمازی ہے کہ ہر وقت اس کے ہاتھ میں تکلیف ہوگی، جہاں پر آپ دیکھیں گے ان کی زبان پر خدا کا نام، خدا کا نام، اور اسی کو آپ دیکھیں گے کہ وہ حقوق الناس کے معاملے میں یا دوسرے واجبات کے مسئلے میں سب سے پیچھے نظر آئے گا۔ اگر ذکر خدا اور ذکر امام صحیح طور پر کیا جائے تو ممکن نہیں، لیکن کیا آپ مظاہرہ کریں گے جس کی وجہ سے ایک مذاق کا بنا لیا گیا شاعر نے واعظوں پر جتنی بھکتیاں کرتی ہیں اردو شاعری کے اندر، یا مختلف قسم کے جوکر یا مسئلے یا جس قسم کے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اگر بھی یہ پورے گناہ مگر اس کے اندر اتنی وجہ ضرور کہ عام طور پر تصویر ہاتھ میں لے کر ہر وقت ذکر خدا کرنے والوں کا دوسرا کردار اتنا برا ہوگا کہ انسان بے اختیار یہ نتیجہ نکال لیتا کہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اور اس کے بعد یہ کام کرتا ہے جنہ کے تسبیح الگ یا نماز الگ. لیکن آپ مشاہدہ یہی کہ جو لوگ اتنا زیادہ خدا کو سوال سے یاد کرتے ہیں, سب کی بات میں نہیں کر رہا, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ 90% 50% صحیح, لیکن اتنا بڑا طبقہ ہے کہ ایک طرف کسی زبان سے ذکر خدا اور ذرا سے بات ہوئی کسی کی ریوا شروع ہو گئی, کسی کا حق ضائع کر دیا گیا, کسی کو واجبات سے روکا گیا, کسی کے مان کو زبردستی کھیل دیا گیا. مجاہدات بہت سطر کے ساتھ, تو یہی وجہ ہے کہ امام نے صرف اتنا نہیں کہا کہ خدا کا ذکر کرو, یاد دلایا کہ ذکر جسے کہتے ہیں, ساری تفریح پڑھنا ذکر نہیں, ہر وقت خدا کا نام زبان کرو یہ ذکر نہیں, یا ذکر علی عبادہ وہ جو روایت اس کا ساری زبانی ذکر مراد نہیں, وہ بھی ہے, لیکن صرف وہی نہیں بلکہ اصول بتایا امام نے کہ خدا تمہارے ذہن میں ہر وقت رہے, تصور خدا تمہارے ذہن میں ہر وقت رہے. تصور خدا کا مقصد کیا, آج یہ سمجھے کہ خدا مجھے دیکھ رہا, جو کام میں کر رہا ہوں خدا کی نگاہ کے سامنے ہے, یہ تصور اگر رہے دل کو اطمینان حاصل ہوتا اور پھر انسان ان گناہوں سے بچتا کہ جو زبانی ذکر کے بعد کبھی ان گناہوں سے آدمی نہیں بچ سکا. اور اسی وجہ سے مومن کے اوپر ایک ذمہ داری یہ عائد کی جاتی, مومن کا ایک فریضہ یہ عائد کیا جاتا کہ دیکھو بزرگ کے ان ذکر سر بغل مومنی, لوگوں کو مسلسل ذکر یاد دلاتے رہو, یعنی لوگوں کو مسلسل خدا یاد دلاتے رہو, اس سے مومنین کو فائدہ پہنچے گا. ایک طرف آپ کو روایتیں ذہن میں رکھیے جس میں مومن کو فائدہ پہنچانے کا تذکرہ, مومن کی مدد, مومن کی حمایت, مومن کو فائدہ پہنچانا, اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ان روایتوں کو سننے کے بعد آج یہ نتیجہ نہ نکالے کہ اس کو پیسے دے دیے, مکان دے دیا, اس کے لیے مشکلات دور کر دی, نہیں. قرآن نے لفظ مومن کے ساتھ لفظ نفع استعمال کیا, تو کس مقام پر اگر آپ اسے خدا یاد دلاتے رہے, یہ ہے مومن کی سب سے بڑی مدد, یہ ہے مومن کا سب سے بڑا فائدہ. اور اسی لیے ہر مومن پر یہ ذمہ داری قرار دی گئی ہے جس کو میں نہ صرف یہ کہ خود عمل کرنا ہے دین پر, بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تمہاری ذمہ داری, کوئی حرام کام ہو تو تم اس حرام کام کرنے والے کو خدا یاد دلاؤ, تصور خدا یاد دلاؤ, گناہ سے وہ خود ہی پاک رہے گا. یہ مسلسل ایک ذمہ داری قرار دی گئی اور ایک ایسی ذمہ داری کہ دوہرا فائدہ پہنچاتی, جب انسان یاد دلائے گا تو خود بھی اسے یاد آئے گا. اگر مشین کی طرح سے انسان ربی کی باتیں دہرا رہا ہے تو وہ بےکار, لیکن اگر آسان خدا کو یاد دلا رہا تو خود اسے بھی یاد آئے گا, سامنے والے تک بھی پہنچے گا. اور یہ اتنی اہم ذمہ داری کہ مولا کائنات کی بہت مشہور روایت, بہت مشہور حدیث, بلکہ دو حدیثیں مسلسل ہمارے سامنے. پہلی روایت یہ کہ جا رجوع من الخصم الى رسول اللہ, کہ پیغمبر اسلام کے پاس مدینہ خصم کا ایک شخص آتا, اسلام کا ابتدائی زمانہ, لوگوں کے کانوں میں یہ بات تو پہنچ چکی ہے کہ اسلام ایک مذہب, لیکن ان کو یہ پتا نہیں چل رہا کہ اسلام کا کیسا مذہب, اسلام کیا چیز. جب ایک نئی بات لوگوں تک آتی, جیسے جب تقریر کا مسئلہ آیا تو لوگ پوچھتے تھے کہ یہ ہے کیا, اس کا مسئلہ آیا لوگ دریافت کرتے تھے کہ کیا چیز, تو کسی طرح سے اسلام بالکل نیا آیا. تو ایک مرد آتا ہے قبیلے, یہ بات بھی ذہن میں رکھی کہ عرب میں قبائل کو زمانے میں دستور کہ ہر قبیلہ یہ پیغام سن رہا اور یہ بھی اس کو پتا چل رہا کہ یہ پیغام ہے رہا, اور کبھی کبھار کچھ باتیں ان کے مشاہدے میں آ گئی, مسلمانوں کا کوئی قافلہ وہاں سے گزرا, انہوں نے دیکھا اس کا کردار اتنا بہتر, بہت ان کے دل میں کڑپ پیدا ہوئی کہ یہ کون سا دین, یہ تو بہت اچھی باتیں کرنے والوں کا دین, وہ جو قافلے گزرتے ان کی وجہ سے عرب میں اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلا. تو اب قبیلہ یہ کرتا کہ اپنے ایک یا دو آدمی کو مدینہ بھیج کر جاؤ, رسول اسلام سے پوچھ کے آؤ اور پھر ہمیں بتاؤ کہ یہ اسلام کیا. قبیلہ قسم میں ایک آدمی آتا پوچھتا ہے پیغمبر اسلام کہ اسلام کس کس چیز کا نام, اسلام کس چیز کا نام, پیغمبر نے کہا ایمان بیٹا, اسلام نام ہے خدا پہ ایمان لانے کا. اس کے بعد یعنی اسلام کیا اس پر مکمل ہو گیا, اس کے بعد کچھ اور بھی, پیغمبر نے کہا صلہ الرحم رشتے داروں کا حق ادا کرنا, کہا اس کے بعد کہا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا. وہ فوراً فوراً سے سوال کرتا اور اللہ کے رسول کس کس چیز کا نام, پیغمبر نے کہا الکفر باللہ, خدا کو ماننے سے انکار کر دینا. اس نے پوچھا کیا یہی ہے اس چیز کو یا کچھ اور بھی, کہاں فقیر تو رحم انتظار کے حق کو ادا نہ کرنا, یہ بھی کفر ہے. پوچھا اس کے علاوہ اور کوئی چیز, پیغمبر نے کہا ہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دینا, سب کو امر بالمعروف اس کو انجام نہ دینا, یہ ہے کفر. یہ پیغمبر اسلام کے بالکل آغاز میں اسلام کی تفصیل بتا رہے ہیں اور ایک آدمی کو نہیں بتا رہے, اس کے پورے قبیلے کو بتا رہے ہیں. اور یہ قبیلہ جب اسلام لائے گا تو اس کے آس پاس سارے قبیلے اسلام لائیں گے. اس وقت اسلام کی تعریف یہ کی گئی کہ اسلام کا اہم ترین جز ہے دوسروں تک اس میں خدا اور رسول پہنچاتے رہو. وقت پورا ہو گیا, مجھے اندازہ نہیں تھا بات بہت لمبی ہو گئی, اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کی مزید تھوڑی تفصیل. اس لیے کہ جیسا میں نے کہا مولا کی ایک دوسری روایت بہت اہم, وہ سارے خطرے جس کی وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں یہ کام کرتے, مولا نے یہ خطے میں جمع کیے ہیں. انشاءاللہ اگر کوئی معنی نہیں ہوا, ذہن کی تبدیلی نہیں ہوئی, تو اس موضوع پر اصل گفتگو آئندہ ہو. آج یہ سمجھ لیجیے کہ اس موضوع پر گفتگو نہ ہو سکی. آج صرف ذکر خدا کسے کہتے ہیں یا ذکر امام کسے کہتے ہیں, اس موضوع پر گفتگو ہو گئی. اور جہاں تک میں سمجھا خود یہ موضوع بھی اپنی جگہ بہت اہم ہے, معاشرے کی غلط فہمیوں کو دیکھتے ہیں. ان شاء اللہ آئندہ جمعہ کو مزید اس سلسلے میں گفتگو ہوگی. درس کا وقت ختم ہو چکا ہے, یہاں پہ دستور آپ کو معلوم ہے. سوال و جواب کرنے والے حضرات سوال و جواب شروع کر سکتے ہیں. سوال ان کا یہاں پہ یہ آیا ہے, جہاں پہ ملک کا ایک فتوا ہے کہ اگر یہ قابل بھروسہ اور قابل اطمینان آدمی بھی یہ کہہ دے کہ فلاں شخص عالم ہے تو اس کی بات مانی جا سکتی ہے. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس فتوے کو کیوں مانیں. ہم فتوے کو تو اس وقت مانیں گے جب ہم آپ کوئی کی تقریب میں آ چکے ہوں, اس کے بعد ہم فتوے کو مانیں گے. اگر ہم نے ان کی تقریب کی ہی نہیں تو یہ فتوا تو ہمارے لیے بےکار. ابھی تو ہم خود رہے ہیں کہ عالم کون. ایک آدمی نے کہا کہ اتنا عالم, اب ہم اس کی بات اس وقت مانیں گے جب پہلے پوری صاحب کی تقریب کر چکے ہوں. تقریب کر چکے ہوں تو اس کی بات ماننے کی ضرورت کہاں ہے, تو عالم پتہ چل گیا ہے. اور عالم پتہ نہیں چلا تو اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں. جیسا کہ میں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قسم کے جو سوالات سب آتے ہیں, یعنی ہمارے بعض صاحبان ایمان کا اسی معیار اتنا غلط ہو گیا, اس کی وجہ سے بیچ بیچ میں کبھی کبھار میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ مسئلہ تو یوں ہے, اس میں اتنی پیسے ہیں, ہمیں یہ کہ عام آدمی کے لیے ضرورت نہیں. فقط اسی لیے کہ واپس کچھ لوگوں کا فیصلے رہیں کہ سب تک تیار ہو چکا کہ یہ سارے جو بہت ہی اعلیٰ پیمانے کے سوالات اور اعتراضات ہیں ان کا ذکر کیا جاتا. اب یہ سوال تھوڑے بہت کمی تھوڑی تکلیف جاتا, اور اس کے لیے ایک عام آدمی یعنی ایک عام آدمی کے لیے بیکار ہے. مختصر ترین جو اس کا وہ آگے چل کر ایک حل دیتے ہیں پوری بحث کے بعد اور خلاصے کے بعد, کہ ایک آدمی کی بات سن کر اگر کسی نے تقلید کر دی, تقلید کر دی اور وہ تقلید بلکہ جو غلط آدمی نہیں کی, یعنی وہ عالم نہیں تھا, اگر وہ پوری تحقیق کرتا دو آدموں کی بات سنتا تو عالم کوئی اور پتہ چلتا ہے. اور واضح کر دوں, مثلا ایک آدمی ہے زید, اصل میں اس کا علم زیادہ, ایک آدمی ہے بکر جس کا علم کم. اور اب زید جو ہے اگر تحقیق کی جائے تو دو آدمی اس کا نام دے گی. اس آدمی نے فقط ایک آدمی کی بات مان کے بکر کی تحقیق کر دی, تو آپ میں کوئی یہ فرماتے ہیں. دوسرے انداز میں یوں ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی صاحب عالم بطور مثال پیسہ نہیں دے عالم, لیکن ایک آدمی کی وجہ سے اس نے کسی اور مستحق کی تقریب کر لی, کوئی ساتھی نہیں, تو خود وہ کوئی صاحب عالم ہے, ان کی تقریب اس نے جو بھی معاملہ غلط ہونے چاہیے, اگر کوئی صاحب کی نگاہ میں صحیح ہو گئے کیونکہ اس نے صحیح طریقے پر عمل کیا. تو ان کا خلاصہ یہ کہ ظاہری اعتبار سے تو اس کو بات نہیں ماننا چاہیے, لیکن اگر اس نے مان لیجیے بات, یعنی یہ زیادہ تحریر نہیں, جیسے اکثر ہمارے صاحبان ایمان لاپرواہی سے تقلید کر دیتے ہیں بغیر تحقیق, تو اگر وہ لاپرواہی میں اتنا ہے کہ کسی ایک کی بات اس نے مانی تو باقی علماء کے نزدیک غلط ہے, کوئی صاحب کے نزدیک اس کی تقلید بالکل صحیح ہے. اگر طریقہ اس نے غلط اختیار کیا اسے نہیں ماننا, لیکن خدا کے نزدیک تقلید صحیح ہے کیونکہ اس نے صحیح جن پر عمل کیا. اب خود آپ دیکھیں کہ جواب کتنے لوگ سمجھ سکتے ہوں گے, لیکن جس دن پر آپ غور کریں تو پورا مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ اس کو کوئی صاحب کی تقلید کرنا نہیں کیونکہ عالم کوئی صاحب ہے, اس نے کسی اور کی تقلید کر دوں. اب اس کی تقلید کی ہے, اب میں اس کا نام جو بطور مثال خاص کیجیے کہ اس نے تقلید کر لی شہید باقی صدر, بس میں مثال دے رہا ہوں. اور عالم ہے کوئی صاحب, شہید صدر کی تقلید اس لیے کی کہ ایک آدمی ہے اس کو ایک قابل اطمینان آدمی نے بتایا کہ شہید صدر جو ہے وہ عالم, تو شہید صدر کہہ رہے ہیں کہ میری تقلید تمہارے لیے فرق, لیکن اس نے تقلید کر لی بغیر اس نے پوچھے. اب بظاہر اس کے سارے عمل غلط, لیکن کوئی صاحب کی تقلید جو کہ کرنا تھی اور کوئی صاحب نے کہہ دیا کہ تمہارے امان صحیح, اس لیے غلط صحت کی تقلید کے باوجود اس کے امان صحیح. یہ ہے, اگر سمجھ میں آ گیا سمجھ میں آ گیا, ہونا یہ ہے آپ رات میں اس پر مباحثات ہو سکتے, فی الحال میں زیادہ نہیں کر سکتا اور میں سوال وقت جاتا ہے اس لیے میں جواب تیسرے مرحلے پر دوں گا. ایک سوال یہ ہے کہ اگر نیت ہم نے اردو کی نیت اپنے کی ہم دوہرائن کی نماز پڑھیں اور پھر سے مغربین کی نماز پڑھی تو کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس میں سے ایک سامنے سوال ہوگا, دوہرائن کی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ اگر اس نماز کے لیے آپ نے وضو کیا, نیت صرف یہ ہے کہ میں اس وقت یہ وضو کروں, فقط خدا کے لیے نہیں کر رہا, خدا کے ہر حکم کے لیے نہیں کر رہا, صرف اس لیے کہ مجھے دوہرائن کی نماز پڑھنا ہے. پھر یہ نماز اگر آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد اس سے باقی ساری نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں جب تک کہ وضو نہ ہوں. اور اگر آپ نے پوری سبزی کے ساتھ یہ نیت کی کہ نہیں صرف دوہرائن کے لیے میں وضو کر رہا ہوں, اور پھر جب کوئی پریشانی ہو گئی, کام آ گیا, تو سوچا دوہرائن کی نماز نہیں پڑھ سکے, سزا ہو گئی, مغربین کا وقت آیا, اب اس وضو سے مغربین کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. لیکن ایسی بھی ہے جو جیسا میں نے بتایا جو کتاب میں ایک فلسفی اور منطقی کر سکتا ہے کہ عام آدمی اگر ایسی نیت کرے گی تو اصل میں وہ اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی, بلکہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں خدا کے حکم کے لیے دوہرائن کی نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں. اس قدر کی نیت میں ہر نماز پڑھ سکتے ہیں, تو وہ نماز چھوڑ کر اس کے لیے وضو کیا. اور ایک وہ فلسفی نیت کرتا کہ میں خدا کا حکم تھا اس لیے وضو نہیں کر رہا, بلکہ صرف اس حکم کے خاطر کے دوہرائن کی نماز پڑھنا ہے. تو یہ مطلب آپ لوگوں کا نہیں ہے, اور نہ آپ میں سے کوئی اتنی سختی کے ساتھ نیت کرتا. اس اعتبار سے ان کے سوال کے جواب دیے کہ اگر اس نماز کی نیت سے آپ وضو کریں اور نماز آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد بھی اس وضو سے ہر نماز پڑھی جا سکتی. دوسرا سوال یہ کہ راستے میں کچھ پیسے ملے تو کیا؟ یہ پیسے ہو گئے لقطے کے مقصد آئے, یعنی لقطہ کا مقصد ہے گری پڑی ہوئی چیز پانے کا حکم, چاہے پیسے ہوں یا بنا چیز. اس کے اندر دو حصے ہوتے, اس چیز کی قیمت اگر ایک درہم سے کم, یعنی تقریباً سمجھ لیجیے پانچ روپے اندازہ, ایک انگلش پاؤنڈ کا چوتھائی, اگر اس کی قیمت ایک پاؤنڈ سے چوتھائی سے کم ہے, دو روپئے کی, تین روپئے کی, بلکہ یہ غلط میں نے شروع کر دیا. مگر پہلی چیز یہ کہ جو چیز ملی ہے آپ کو اگر اس کے مالک کا پتا چل سکتا, پیسے پڑے ہوئے ملے, ایک پرس میں تھے, ایک بیگ میں تھے, ایک لفافے میں تھے, کاغذ میں لکھے ہوئے تھے, یا کچھ نوٹ کے اوپر نام اور پتا لکھا تھا, تو سیدھا سادہ حکم ہے اس تک پہنچا دیں. لیکن اگر مالک کا پتا نہ چل سکے تب یہ ہے کہ اگر ایک درہم سے کم کی چیز ہے تو یہ کافی ہوگی, آپ اس کو استعمال کر سکتے. ایک درہم سے زیادہ کی چیز ہے تو ایک جس جگہ چیز ملی ایک سال تک وہاں آپ کو اعلان کرانا پڑے گا, اور اس کے دوران اگر کوئی آ گیا تو اس کو دے, نہیں آیا سال مکمل ہو گیا تو آپ کو تین اختیار آ گیا, یا وہ چیز آپ خود استعمال کر لیں کوئی حرج نہیں, یا وہ چیز آپ صدقہ کر دیں اس نیت سے کہ اس کا ثواب مالک کو ملے, لیکن اس میں مستحق کے وکیل سے اجازت دیں, اور کیا آپ اس کو حفاظت سے رکھتے کہ ٹھیک ہے میں رکھے ہوئے ہوں, اگر کوئی آ گیا میری زندگی میں تو میں اس کو دے دوں. یہ تینوں اختیار, اس تین میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے, لیکن پہلے ایک سال کا اعلان کرنا ہے اس تسلسل کے ساتھ کہ مسلسل لوگوں کو یاد رہے, چاہے ہفتے میں ایک دن کریں یا دو دن کریں, لوگوں کے ذہن میں رہے کہ اعلان ہو رہا. اس کے بعد تین میں سے ایک کام آپ کریں گے, یا حفاظت سے رکھ دیں گے, یا صدقہ کر دیں گے, یا خود استعمال کر دیں گے. صرف ایک چیز اس میں آتی کہ اگر وہ پیسہ ایسی جگہ ملے جس کو مزید یقین ہے کہ اعلان بیکار ہے, یہاں مالک کا پتہ چل ہی نہیں سکتا. سمارے مثال پچھلے سال کی مجلس میں ملا, مجلس ختم ہو گیا, آپ سے ملا, اب ڈیڑھ سال تک ایک سال کے بعد بھی مجمع تو ہے کہ وہاں کا نہیں آتا ہے چلا جاتا, یا بات کی ہے کہ جوڑیا بازار یا ایکسپریس مارکیٹ کے ایسے مقام پر ملا, یہ پتا ہے کہ یہ تو دکاندار کا نہیں ہوگا, دن بھر پانچ سو آدمی پانچ ہزار آدمی آتے اور جاتے ہیں, کس کس سے حیران کرے کہاں کہاں پہنچا, یا اسٹیڈیم میں ملا جہاں پچاس ہزار آدمی میچ دیکھنے آئے چلے گئے, کیسے ان کا حیران کرے. یعنی صرف یہ کہ جہاں سو فیصدی یقین ہو کہ اس کا مالک پتا نہیں چل سکتا ہے اعلان دے گا, مثلاً ریل کے اندر ملا, مثلاً ہوائی جہاز, ایسے مقامات پر کہ جہاں اس کا پیسہ ہوگا وہ بکھر گئے چلے گئے اور دوبارہ یہاں نہیں آئے, تو صورت میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ بغیر اعلان کے شروع ہی اس کو صدقہ دے سکتے ہیں. پھر وہ دو اجازتیں نہیں ہیں کہ چاہے خود استعمال کریں چاہے رکھتے رکھنا اور استعمال چاہے صدقہ کر دیں, اور ایک بار تک اعلان کریں تو یہ تین کے اختیار آپ کو ملے. یہ سب ہے اگر ایک درم سے زیادہ, ایک درم سے کم ہے تو وہ چیز آپ کی ہو. تیسرا اور آخری سوال کہ اگر اس علاقے میں ہم ہیں جہاں پہ کوئی مستحق ہو جو سارے مسئلے جانتا ہو, جس سے ہمارا رابطہ قائم کرنا بہت آسان بھی ہے, تو کیا ضرورت ہے اسے چھوڑ کر ہم عالم کی طرف شروع کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ہم ایک فرض فرض فرضی طور پر مانتے ہیں,
یعنی حقیقی طور پر اگر ہم لیں تو یہ بات تو ثابت ہے کہ انڈیا اور پاکستان چلیں انڈیا کو چھوڑ دیں پاکستان میں کوئی مستحد نہیں یہ بات تو ہے جاننا الگ چیز مستحد ہونا الگ چیز میں تو یہ کہہ دوں اگر یہ بہت عجیب بات ہو جائے گی اور بات ہے کہ لیکن یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی ایک مستحد سے زیادہ مسئلے جانتا ہوں یہ بھی ممکن ہے اس کو یاد نہ ہو مستحد تو سارے مسئلے اس آدمی کو سب یاد تو مسئلے جاننا بے کار اگر کوئی مسئلہ جاننے والا یہاں ہے تو بے کار تقریر تو ہمیں مستحد نہیں کرنا ہے روایت یہ بھی ہے اور حقیقی کے جی کہ تقریر اس کی کریں کہ جو خود قرآن اور حدیث کو سمجھ رہا ہے اب آئیے فرضاً سب چیزیں پاکستان میں کوئی مستحد ہوگا یا ہے تو اس کو چھوڑ کر عالم کی تقریر کیوں کریں یہ سوال اس کا جواب جو ہے بہت تفصیل ہو جائے طلب ہو جائے گا میں مختصر جواب دیتا ہوں یہ سوال امام معصوم سے کیا جا سکتا ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ اگر مستحقین کے مسئلے میں اختلافوں کو ہم کو تقلید کرنا راوی نے عمر ابن حنظلہ اس کی روایت اس کا مولا آپ کے پاس سے آنے والے جو آپ کے شاگرد وہ کبھی مسئلے بتاتے ہیں تو دونوں کے مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے ایک کہتا ہے یہ ایک کہتا ہے وہ امام نے یہ جواب نہیں دیا کہ جس پر تمہارا پہنچنا آسان جو بہت ہی آسانی سے تم سے مل کر کے اس سے بول رہے امام نے کہا جب تم سب دو فتوے پہنچے تو خود افواہ ہوگا ان میں سے جس کا علم دفاع زیادہ یہ اکبر جو ہے نا وہی عالموں کے وزن پر عالموں اکبروں 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 جس کے بعد دفاع زیادہ امام نے کہا کہ جس کا علم زیادہ ہے اس کا اکبر علم یہ امام کا یہ قول دلیل بنا اس بات کی کہ ہمیں صرف عالم کی تقریب کرنا اس کے علاوہ ابھی کا فیصلہ بھی ہے کہ اگر یہ مسئلے میں دو مختلف رائے تو ہم ہمیشہ اسی بات مانتے ہیں کہ جس کا علم زیادہ ہوتا جب دو وکیل ایک ہی مقدمے میں الگ الگ قانونی رائے پیش کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ اسی کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں تو زیادہ بڑا زیادہ مجبور ہوتی ہے ایک ہی بیماری میں دو ڈاکٹر الگ الگ نظریہ پیش کرتے ہیں ایک ہمارے پہلے کے اندر بیٹھنے والا ڈاکٹر اور ایک ہر چیزیں کہ وہ اسپیشلسٹ ہے باہر سے آیا ہے بہترین اسپتال کے اندر کام کر رہا اس ڈاکٹر نے کہا مطلب کہ کوئی ضرورت نہیں آپریشن کی پہلے ہو جائے اس نے کہا کہ آپریشن ضروری ہے تو اصل کا تقاضا یہ کہ آدمی ہمیشہ اس کے بعد چھوڑ کر بڑے دماغ مانتا ہے تو عالم کی تقریب اس